بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد دار السلام تورنتو كندا. ويدنسدي افتر عصر صلاة 3rd رمضان 3rd of August 2011. The best lifestyle is the lifestyle of Prophet sallallahu alaihi wasallam. How wisely a hair on honey in a beautiful pot was explained by Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr, Omar, Usman, Ali radiallahu ta'ala anhu, Fatima radiallahu ta'ala anha, and Hazrat Jibrail alayhi salam. Rizq of a guest reached the home of a host 40 days before the arrival of the guest. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Ahmed Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائیو بزرگوار دوستو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الحدیث کلام اللہ سارے کلاموں میں سب سے بہتر کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. آگے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روئے زمین پر زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سارے طریقوں میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. چاہے وہ کھانے کی لائن سے ہو، پینے کی لائن سے ہو، رہنے کی لائن سے ہو، سہنے کی لائن سے ہو، سونے کی لائن سے ہو، جاگنے کی لائن سے ہو، پہننے اور اوڑھنے کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، اخلاق کی لائن سے ہو کہ معاشرت کی لائن سے ہو، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روئے زمین پر زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے بتلائے گئے ہیں ان میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا اگر کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس سے بہتر دوسرا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیو اس دنیا میں یہود کے پاس بھی اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، نصرانی لوگوں کے پاس بھی اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، مجوس کے پاس بھی اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، دہریہ اور کمیونسٹ کے پاس بھی اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ان سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے. کہ مسلمان کے معاملات کیسے ہوں گے، مسلمان کی معاشرت کیسی ہوگی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہوں گے، مسلمان کھائے گا تو کس طریقے سے کھائے گا، مسلمان پیے گا تو کس طریقے سے پیے گا، مسلمان پہنے گا تو کس طریقے سے پہنے گا، مسلمان سوئے گا تو کس طریقے سے سوئے گا، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں، سماج میں اور سوسائٹی میں رہے گا تو کس طریقے سے رہے گا۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتلایا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پائخانہ کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کفار مکہ، قریش مکہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تانے کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر یوں کہا کہ تمہارے نبی تو زندگی کا ہر طریقہ بتلاتے ہیں، حتی الخراط، حتیٰ کہ پیشاب اور پائخانہ میں کس طریقے سے آدمی کو بیٹھنا چاہیے وہ بھی بتلاتے ہیں، پیشاب اور پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا اجل، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بتلاتے ہیں، پیشاب اور پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، اور پیشاب اور پائخانہ کے وقت آدمی کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، کس چیز کی طرف منہ کرنا چاہیے اور کس چیز کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، کس چیز کی طرف پشت ہونی چاہیے اور کس چیز کی طرف پشت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ ہمیں بتلاتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ یہود کے پاس گرچہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، نصرانی لوگوں کے پاس اور مجوس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے بہتر دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اسی کو اپنائے، اسی سے محبت کرے۔ غیروں نے، یہود و نصارہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اور ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو نہ اپنائے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من احب صاحب بدعت احبط اللہ عمله، یہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے سے محبت کرے گا، احبط اللہ عمله، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو عکارت و بیکار کر دیں گے۔ واخرج نور الایمان من قلبه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے محبت کرے گا اور دوسرے طریقے کو اپنے سینے سے لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نور ایمان کو اس کے قلب سے سلب کر لیں گے۔ اخرج نور الایمان من قلبه، اللہ تبارک و تعالی ایمان کے نور کو اس کے سینے سے نکال دیں گے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نور ایمان کو اس کے قلب سے سلب کر لے۔ اس لیے کہ نور ایمان اگر دل میں ہے تو پل صراط کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر نور ایمان نہیں ہے تو پھر پل صراط کے اوپر چلنا اور وہاں سے جنت میں جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں حضرات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب دادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معزز مہمانوں کے خاطر اپنے گھر میں سب سے اچھی جو چیز تھی اس کو پیش کی، یعنی شہد تھا ان کے گھر میں، تو ایک خوبصورت اور چمکدار پیالے میں شہد کو پیش کیا ان مہمانوں کے نوش فرمانے کے واسطے۔ یہ شہد کا پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ چمکدار پیالہ ہے، اس میں شہد ہے، شینی شہد ہے، اور اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے اس کو اپنے منہ سے لگا رہے تھے، جب یہ بال اس میں دیکھا تو آپ رک گئے اور اپنے تینوں ساتھیوں سے، بلکہ اب چاروں ساتھیوں سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تینوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روشن اور چمکدار پیالہ ہے، اس میں شینی شہد ہے، اور اس میں یہ بال پڑا ہوا ہے۔ آپ چاروں حضرات اپنا ذہن دوڑائیں، اپنی عقل کا استعمال کریں، اور پیالے کی اور شہد کی اور اس جو ہے بال کی کوئی مثال اور کوئی راہ اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا قلب یہ پیالہ جس طریقے سے چمکدار اور روشن ہے، اس طریقے سے مومن کا قلب بھی ایسا ہی چمکدار اور روشن ہے، اور مومن کے قلب میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان رکھا ہے وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بچا کے لے جانا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کتنے عمدہ بات اور قیمتی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ پیالہ جس طریقے سے روشن ہے، مومن کا قلب بھی ویسا ہی روشن ہے۔ واقعتاً میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کے قلب کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، طواف فرماتے ہوئے رک گئے، کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ ما اعظمک ما اکرمک، اے کعبۃ اللہ تو کتنا معظم ہے، تو کتنا مکرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کتنا محترم ہے، لیکن خدا پاک کی قسم ایک مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ مکرم ہے، تجھ سے کہیں زیادہ معظم ہے، اور تجھ سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ مومن کے دل کی حرمت اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ ایک مومن کے دل کو توڑنا کعبۃ اللہ کو بھی توڑنے سے زیادہ بدتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اس پیالے کے معنی روشن اور چمکدار، اور مومن کا دل جو ہے ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز میں نہیں سما سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں سماتا ہے تو مومن کا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں سما سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں سما سکتا ہے تو مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومن کے قلب میں سما سکتے ہیں، اور مومن کا قلب جو ہے وہ آفاقی ہے، مومن کے دل کے علاوہ اور قلب کے علاوہ اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب ارضی ہیں، زمین کے اوپر، اور زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن قلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اس لیے قلب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرتا ہے، وہ ناحق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی کام ناجائز اور حرام ہے جس کا ارتکاب انسان کرتا ہے تو فوراً جو ہے انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی۔ حرام مال سامنے رکھا ہوا ہے، دسترخوان کے اوپر حرام حلوہ رکھا ہوا ہے، انسان اس کو کھائے گا تو زبان انکار نہیں کرے گی، زبان کو اگر لذت محسوس ہو رہی ہے تو حلوہ کھائے گی، دانت اس کو چبائیں گے، ہاتھ اس کو اٹھائیں گے، ہاتھ بھی اس کا انکار نہیں کریں گے، دانت بھی انکار نہیں کریں گے، لیکن انسان کا دل کھٹک محسوس کرے گا، انسان کا دل فوراً انسان کو کہے گا کہ یہ حرام مال کھا رہے ہو، یہ ناجائز مال کھا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کا تم ارتکاب کر رہے ہو جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، دل فوراً اس کو یہ آواز دے گا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کا دماغ غلط تاویلیں کرے گا اور کسی بھی طریقے سے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن دل فوراً تمہیں اس بات کی اطلاع کرے گا، اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفت قلبک، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو پہلے اپنے دل سے پوچھو، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل سے پوچھو، تمہارا دل فوراً جواب دے گا کہ تم جس کام کو کر رہے ہو ناجائز ہے، وہ حرام ہے، شریعت کے مطابق نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ مومن کا دل جو انسان کے جسم میں اور سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس میں جو ایمان رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ ایمان بہت زیادہ قیمتی ہے میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے اس کی ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کے واسطے اور ایمان کو بچانے کے واسطے ان لوگوں کو کتنے جو ہے محنت اور مشقت اٹھانی پڑی ہے، تب جا کے ان کو ایمان ملا ہے۔ ہم کو بیٹھے بیٹھائے مسلمان کے گھر میں ایمان مل گیا، بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ اس دنیا میں کافر تھے اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی سزا میں ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو لم یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر بھی اگر وہ جہنم سے بچنے کے واسطے سونا دینا چاہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ان کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ جہنم سے بچنے کے واسطے زمین بھر سونا، اندازہ لگاؤ دنیا میں کتنی بڑی لمبی چوڑی چکلی زمین ہے، اس کے برابر اس کو بھر کر سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے کہ میں کسی بھی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں، تو یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ زمین بھر کر سونا ایمان کی قیمت نہیں بن سکتا ہے، بلکہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لو یفتدی ببنیہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ ایمان جہنم سے بچنے کے واسطے اپنے بھائی بہن کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے پورے قبیلے اور خاندان کو، اور ساری دنیا میں بسنے والے انسان کو بھی فدیے میں دے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ان سب کو جہنم میں ڈھکیل دو، میرے بدلے میں ان سب کو لے لو، ان سب کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دو، لیکن مجھے جہنم سے بچا لو۔ تو ساری دنیا میں بسنے والے انسان بھی جو ہیں ایمان کی قیمت نہیں بن سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ العبرۃ بالخواتم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اگر ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کلمے پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں، مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان رکھا ہے وہ شہد سے کہیں زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بچا کے رکھنا اور بچا کے لے جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرتے دم تک ایمان کے حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے کی اور اپنے اولاد کی ایمان کی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنے کی جو ہے بچانے کی فکر کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اور دعا فرماتے تھے، توفنی مسلما، ایمان و اسلام کی حالت میں تو مجھے موت عطا فرمانا، والحقنی بالصالحین، اور میرا حشر صالحین کے ساتھ فرمانا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القد پیغمبر بھی جو ہیں ایمان کی حفاظت کی فکر فرماتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ایمان کی اور اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تمہاری موت ایمان و اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اولاد کو یہ وصیت فرمائی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی فکر فرمائی. اذ کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, کہ تم اس وقت کیا حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے اپنے اولاد سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی, ایمان کی فکر فرمائی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد کیا کھاؤ گے, میرے بعد کہاں رہو گے, کیا کماؤ گے, کس طریقے سے کماؤ گے. اس کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فکر نہیں فرما رہے اپنے اولاد کے بارے میں, فکر فرما رہے ان کی ایمان کی فکر فرما رہے. میرے بھائیو, کمانے میں ہم جو ہیں مشغول ہونے اتنا مشغول ہو جائے کہ ہماری اولاد کی تربیت کی طرف, ان کی دین کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہ رہے, یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے. کمانے میں زیادہ انہماک اور مشغول ہونے کی بجائے اور زیادہ وقت اور سارا وقت کمانے کے پیچھے لگانے کے بجائے اولاد کی تربیت کے پیچھے, اولاد کے دین کو اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے پیچھے وقت لگانے کی زیادہ ضرورت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے واسطے دنیا کی فکر نہیں فرمائی ہے کہ ان کے واسطے کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے جاوے, ان کے واسطے بنگلہ اور کار اور موٹر چھوڑ کے جاوے, زر زیورات کو مال و دولت چھوڑ کے جاوے, اس کی فکر نہیں فرمائی ہے. جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا کارساد ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مکلف اس بات کے کہ ہم اپنی اولاد کے واسطے ان کے ایمان کی فکر کریں, ان کے دین کی فکر کریں, ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی فکر کر رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی فکر کر رہے ہیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کی فکر کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو 14 سال کے بعد جب پایا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, 14 سال کے بعد جب معلوم ہوا کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں, بھائیوں نے بتلایا تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یوسف کا کیا حال ہے, تو کہا کہ وہ تو مصر کے وزیر خزانہ ہے, بڑے عیش میں ہے اور آرام میں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کے اس حال کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں, میں تو ان کی دین کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہ دین کے اوپر قائم ہے یا نہیں, ان کا ایمان صحیح اور سالم ہے یا نہیں, میں اس کی فکر کرتا ہوں. تو 14 سال کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات اور ان کی حالت, حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے چہیتے بیٹے تھے معلوم ہوتی ہیں, تو سب سے پہلے جو سوال کرتے ہیں اس بارے میں نے, ان کی صحت کیسی ہے, ان کی تندرستی کیسی ہے, ان کی جو ہے مالی حالت کیسی ہے, ان کا عہدہ اور کرسی کیسی ہے, یہ سوال نہیں کرتے. پہلے کہتے ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہے, ان کی دین کی کیا حالت ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی فکر فرمائی, ہمیں بھی جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان کو مرتے دم تک حفاظت کے ساتھ لے جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے, اس لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں انتہائی درجہ ضرورت ہے اس کی فکر کرنے. اس کے بعد دوسرا نمبر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس پیالے کے بارے میں اور شہد کے بارے میں اور اس بال کے بارے میں آپ نے کیا رائے رکھتے ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو پیالہ ہے روشن اور چمکدار, حکومت اس پیالے کے مانند روشن اور چمکدار ہے, حکومت اس پیالے کے مانند روشن اور چمکدار ہے, اور حکومت کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے, شہد سے زیادہ شیریں. آدمی حکومت کرتا ہے تو اس کا آرڈر چلتا ہے, اس کا حکم چلتا ہے, اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے, اس کے اشاروں کے اوپر لوگ ناچتے ہیں, اس لیے حکومت کرنا ہر ایک انسان کو اچھا لگتا ہے. اس لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکومت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن حاکم بننے کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. حاکم کے لیے عدل کرنا, عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک امام عادل کی بہت زیادہ قدر ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے, سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان سات آدمیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہی گنوایا ہے, امام عادل, عدل و انصاف کرنے والا امام اور حاکم, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. ایک گھڑی عدل و انصاف کرنا 60 برس نفلی عبادت کرنے سے بہتر بتلایا گیا ہے. ایک گھڑی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ 60 برس نفلی عبادت کرنے سے بہتر بتلایا گیا ہے. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 40 لاکھ مربع میل کی مسافت پر پھیلی ہوئی تھی. 40 لاکھ مربع میل کی مسافت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. وہ گشت لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے حکومت کے ماتحت رہنے والا کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا. گشت لگاتے تھے. ایک مرتبہ گشت لگا رہے تھے, ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے, رنجیدہ اور غمگین ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچتے اور اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, تم رنجیدہ اور غمگین کیوں ہو؟ تو کہا کہ عمر اس ملک کا امیر المومنین اور حاکم بنا پھرتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھوکی اور پیاسی ہوں, بھوک اور پیاس کی وجہ سے بیتاب ہوں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کی بات کو سنا تو کہا کہ اماں جان, عمر جو ہیں 40 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت کو سنبھال رہا ہے, اب آپ کونے میں بیٹھی ہے, عمر کو اس کو پتا, عمر کو اس کا پتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عمر کو اس کا پتا نہ ہو کہ ایک کونے میں بڑھیا اس طریقے سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے تم عمر کو معاف کر دو. یہ جانتی نہیں ہے کہ خود امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ نہیں, کل قیامت کے دن میں اس کی گردن پکڑوں گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر سے میری دوستی ہے, اتنے پیسے دینے کے لیے میں تمہیں تیار ہوں اور تمہارے واسطے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے تیار بھی ہوں, لیکن تم شرط یہ ہے کہ تم عمر کو معافی دے دو. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اتنے پیسے مجھے دے دو, میرے کھانے پینے کا انتظام کر دو, میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اس کے اوپر لکھ دو کہ عمر کو میں نے معاف کر دیا اور کل قیامت کے دن میں عمر کی گردن کو نہیں پکڑوں گی. یہ لکھوا رہے تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا عورت کے پاس کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اور انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. جب بڑھیا نے اس کی زبان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین کی, تو امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں, تو وہ کانپنے لگی. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانپنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکومت عطا فرمائی ہے, تو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 2 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا, پسینہ سے شرابور ہے, اپنی پیشانی سے پسینے کو پوچھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی, لیکن اتنی لمبی چوڑی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب لیا, حساب و کتاب سے اب میں فارغ ہو رہا ہوں, اور حساب و کتاب دیتے دیتے عمر کا پسینہ نکل گیا ہے. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ حکومت یہ اس پیالے کے مانند روشن اور چمکدار ہے, اور حکومت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن حاکم بننے کے بعد عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. نمبر آیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں رائے بیان فرمائیں. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم, دین کا علم, شریعت کا علم, علم جو ہیں وہ اس پیالے کے مانند روشن اور چمکدار ہے, اور علم حاصل کرنا اس پیالے میں جو شہد ہے اس سے کہیں زیادہ شیریں اور میٹھا ہے, لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اس پیالے میں جو بال پڑا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ باریک ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ علم جو ہے اس پیالے کے مانند روشن اور چمکدار ہیں, اور علم حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. علم کو حاصل کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. من سلک علما, من سلک طریقا لطلب العلم سحل اللہ له طریقا الى الجنۃ. جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے واسطے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو طے فرما دیتے ہیں, جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم اپنے گھر سے علم دین کو حاصل کرنے کے واسطے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلی, پانی کے اندر سمندر کی مچھلی اور بل کے اندر چونٹی بھی اس کے واسطے رحمت کی دعا کرتی ہے. سمندر کی مچھلی سب سے بڑا جانور ہے, دنیا کا سب سے بڑا جانور سمندر کی مچھلی ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑا جانور یہ بھی طالب علم کے واسطے دعا کرتے ہیں, اور چونٹی سب سے چھوٹا جانور ہے. تو فرمایا کہ بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو طالب علم کے واسطے دعا کرتی ہے. سمندر کی مچھلی یہ پانی کا جانور ہے, اور چونٹی یہ خشکی کا جانور ہے. تو پانی کے جانور بھی اور خشکی کے جانور بھی طالب علم کے واسطے دعائیں کرتے ہیں. مچھلی یہ حلال ہے اور چونٹی یہ حرام ہے, اشارہ اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں بسنے والے حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو طالب علم کے واسطے دعا کرتے ہیں. علم کو حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او سالما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا. عالم بنو یا متعلم بنو, یا عالم سے دین کی باتیں سننے والے بنو, یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن خامساً, اور پانچویں مت بنو فتکن خاسرا, یعنی عالم سے دشمنی اور بغض رکھنے والے مت بنو ورنہ تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے, خسارہ اور نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ کٹورا اور پیالہ جس طریقے سے روشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا, علم بھی ویسے ہی روشن اور چمکدار ہے. اور علم حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے. چنانچہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں, اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں وہ انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں, اور انتھک محنت اور کوشش کرنے کے بعد جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی واسطے فرماتے تھے کہ کتابوں کو پڑھنے میں اور کتابوں کو حل کرنے میں, کتابوں کا جس وقت ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور کتاب میں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم غور و فکر کرتے ہیں, بڑے غور و فکر کرنے کے بعد جب ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس وقت ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر بادشاہوں کے اس خوشی کا پتہ چل جائے تو اس خوشی کو حاصل کرنے کے واسطے وہ تلوار لے کر ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ علم حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن علم کے اوپر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. کیونکہ علم صرف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ عمل کرنے کے لیے ہے. اس لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہیں. اس لیے علم حاصل کرنے والے کو اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ وہ جتنا علم حاصل کر رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرے, ورنہ علم ہے عمل نہیں ہے تو ایسا ہی ہے کہ بوتل میں کسی کے پاس خوشبو ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے, نہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہ دوسرے لوگ اس کے خوشبو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, بوتل کو بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان فرمائی. چوتھے نمبر پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پیالہ جو روشن اور چمکدار ہیں, معزز مہمان جو ہمارے گھر پر آتے ہیں وہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہیں. ان کے گھر معزز مہمان آئے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز مہمان ان کے گھر پر آئے ہوئے تھے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ معزز مہمان یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے. اور مہمان نوازے کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے, اور مہمان کو راضی رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. 40 دن پہلے, مہمان کے آنے کے 40 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان کے وہاں اس کا رزق پہنچا دیتے ہیں, اور مہمان کے آنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مقام کے اوپر شوہر بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا, بیوی شوہر سے روٹھ گئی. اس درمیان میں اتفاق سے ان کے گھر مہمان آ گئے, تو شوہر نے ان کو مہمان کا استقبال کیا, سٹنگ روم میں ان کو بٹھایا, شربت و پانی سے جو ہیں ان کی آؤ بھگت کی خاطر توازو کی. اس کے بعد جو ہیں اندر میں اپنی بیوی کے پاس, گرچہ وہ روٹے ہوئے تھے لیکن چونکہ مہمان آئے ہوئے تھے اس لیے اس کو کہنا ضروری تھا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں, ان کا کھانا پکانا ہے. چنانچہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ ہمارے وہاں مہمان آئے ہوئے, آج دوپہر کا کھانا وہ ہمارے وہاں کھائیں گے, ان کا کھانا پکانا ہے. تو چونکہ وہ روٹی ہوئی تھی اس نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے مہمان کا کھانا نہیں پکاؤں گی. شوہر پریشان ہو گیا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں, اگر یہ کھانا نہیں پکائے گی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی. شوہر یہاں سے گیا اور سامنے جو گھر تھا ان کے پڑوس میں وہاں پر گیا, اور وہاں جا کر کہا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اور میری بیوی کی طبیعت ذرا اچھی نہیں ہے, وہ روٹے ہوئے تھے لیکن اپنی عزت کو بچانے کے واسطے وہاں پر یہ بہانہ نکالا کہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے, اس وجہ سے میں تمہارے گھر کھانا پکانا چاہتا ہوں, ہمارے مہمان کا کھانا تم پکا دیجیے, میں تمہارے وہاں سے مہمان کا کھانا لے جاؤں گا. تو لوگ تیار, کوئی بات نہیں ہے, آپ کے وہاں جو مہمان آئے اس کا کھانا پکانے کے لیے ہم تیار ہیں. چنانچہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے, 10-15 منٹ وہاں تک باتیں کرنے کے بعد جب پھر دوبارہ اپنے گھر واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی زارو قطار رو رہی ہے. تو شوہر کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو شیرنی بنی ہوئی تھی, ابھی تو انکار کر رہے تھے, روٹی ہوئی تھی, اور ابھی جو ہے زارو قطار رو رہی ہے, کیا بات ہے, کون سا حادثہ پیش آیا؟ تو شوہر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی حادثہ پیش آیا؟ کہا کہ نہیں, آپ جب میرے پاس مہمان کا کھانا پکانے کے واسطے کہنے کے لیے آئے تھے میں نے انکار کر دیا, اس کے بعد آپ سامنے والے گھر میں گئے تو آپ کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے کچن میں دیکھا کہ ایک جو ہے سفید ریش اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ ہمارے کچن میں آئے اور ہمارے کچن میں سے آٹا نکالنے لگے, چائے پتی نکالنے لگے, شکر نکالنے لگے, مسالہ نکالنے لگے, تیل نکالنے لگے. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو گھبرا گئی کہ یہ کون ہے, ہمارے کچن میں سفید ریش اور سفید کپڑے پہنے ہوئے بزرگ آ گئے ہیں اور ہمارے کچن میں سے یہ سامان اٹھا کر لیے جا رہے ہیں. میں ڈرتی ہوئی ان کے پاس گئی اور کہا کہ تم کون ہو, ہمارے کچن میں کس طریقے سے گھس آئے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرستادہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں, آپ کے گھر میں یہ مہمان آنے والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن پہلے اس کا رزق آپ کے گھر پر پہنچا دیا تھا لیکن آپ نے مہمان کا کھانا پکانے سے انکار کر دیا اور سامنے والا اس کا کھانا پکانے کے لیے تیار ہے, تو اب یہ رزق آپ کے گھر سے وہاں پر پہنچانا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرماتے ہیں کہ معزز مہمان یہ اس پیالے کے معنی چمکدار اور روشن ہے, اور مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے, اور مہمان کے دل کو راضی رکھنا یہ جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے. হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান ইবনে আফফান আর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রিজওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন, চারোনে জো হ্যায় আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ফরমানে কে মুতাবিক আপনি রায় পেশ ফরমাই। নম্বর আয়া হযরত ফাতিমাতু যাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কা। হযরত ফাতিমাতু যাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নে ফরমায়া প্যালে কে বারে মে কে ঔরত কে লিয়ে হায়া ইয়ে ইস প্যালে সে ভি জিয়াদা রোশন আর চমকদার হ্যায়। ہماری ماں بہنیں اگر اس کو سنتی ہو تو سنیں, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں, حیا شرم, اللہ کے رسول نے فرمایا حیا و شعبۃ من الایمان, حیا و شرم یہ مومن کے لیے ایمان کا ایک بھاگ ہے. تو عورت کے لیے حیا یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور عورت کے اوپر چہرے کے اوپر پردہ یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور عورت کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے, اجنبی مرد کی نگاہ سے عورت کے لیے اپنے چہرے کو بچا کے رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حیا عورت کے لیے اس پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور عورت کے چہرے کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن عورت کے چہرے کے اوپر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے, اس کا اہتمام کرنا اور اس کی فکر کرنا عورت کے لیے بال سے زیادہ باریک ہے. یہ انتہائی درجہ ضروری ہے کہ اجنبی مرد کی نگاہ جو ہے کسی عورت کے چہرے کے اوپر نہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتلاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے, سب سے بہتر کون سی چیز ہے عورت کے لیے, کوئی جواب نہیں دے سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ابھی جواب نہیں دے سکتے ہو تو اپنے گھر جاؤ, بعد میں غور و فکر کرنے کے بعد جواب دینا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے. اس مجلس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے گھر آئے اور وہ غور و فکر میں تھے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ غور و فکر میں لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آج مجلس میں یہ پوچھا تھا کہ بتلاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے, تو فرمایا کہ اس کا جواب آسان ہے. کہا کیا جواب ہے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ نہ اس کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ اس کی نگاہ کسی اجنبی مرد کے چہرے کے اوپر پڑے, یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. دوسرے دن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی مجلس میں گئے, سارے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کل میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا کیا اس کا جواب لائے؟ ہر ایک نے جواب دیا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صحیح جواب ہے, یہ صحیح جواب ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر نہ کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ اس کی نگاہ کسی اجنبی مرد کے اوپر پڑے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا تھا. انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میرے جنازے کو چادر سے ڈھانک دینا تاکہ میرے اعضا کوئی دیکھ نہ سکے. اعضا تو کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے, لیکن اعضا کفن میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس کا اٹھان, اس کی ابھار جو ہے, اس کی پرداخت معلوم ہوتی ہے تو وہ بھی کسی کو دکھائی نہ دے. اتنا اہتمام کیا تھا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نکلے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کو میں اعلان کروائیں گے کہ اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری نکل رہی ہے. یہ پردے کا اہتمام کیا تھا. ہاں آج ہماری بہنوں نے اپنے پردے کو چہرے سے اٹھا کر پھینک دیا ہے, اسکارف کو پھینک دیا ہے, اور فیشن پرستی میں انہوں نے بال کٹوانا شروع کر دیا ہے. حالانکہ بال تو ان کے لیے زینت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحان الذی زین الرجال باللحا وزین النساء بالذوائب, کہ تمام وہ ذات جو ہے تمام عیوب سے پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی اور عورتوں کو بال اور چوٹی کے ذریعے سے زینت بخشی. فرشتے تو یہ دعا کر یہ جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے داڑھی یہ زینت ہے اور عورتوں کے لیے بال اور چوٹی یہ زینت ہے. جبکہ ہم شاید فیشن پرستی میں ہماری عورتیں ہماری ماں بہنیں اس کو کٹواتی ہیں. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حیا یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور چہرے کے اوپر عورت کے لیے پردہ یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور اس کے چہرے کے اوپر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے, اس کا اہتمام کرنا یہ عورت کے لیے بال سے زیادہ باری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لینے کے بعد اس کو باقی رکھنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. محنت اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو تو حاصل کر لیتا ہے, لیکن اس کو باقی رکھنا, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب یہ زمین کے اوپر جتنے بھی حضرات تشریف فرماتے انہوں نے اس پیالے کے بارے میں, شہد کے بارے میں, بال کے بارے میں اپنے اپنی رائے کو پیش کر دیا. اب جبرائیل امین تشریف لائے, اب یہ جو ہے مجلس عرضی کے بجائے فرشی ہو گئی. جبرائیل امین نے آ کر بتلایا پیالے کے بارے میں, شہد کے بارے میں اور بال کے بارے میں. جبرائیل امین نے کہا کہ راہ خدا یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے. اللہ کا راستہ یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو قربان کرنا یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھا ہے, لیکن اس کے اوپر استقامت یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. راہ خدا یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور راہ خدا میں اپنی جان مال کو قربان کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کو شہد سے بھی زیادہ میٹھی یہ چیز لگتی تھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اور مال کو قربان کرنا, ہاں شہد سے بھی زیادہ میٹھی. جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جان مال کو قربان کرنے کا اعلان ہوا, فوراً دوڑ کے صحابہ کرام نے اپنی جان مال کو قربان کر دیا. تو جبرائیل امین یہی فرماتے ہیں کہ جان مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے, لیکن اس کے اوپر استقامت یہ جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے. استقامت بہت بڑی چیز ہے, الاستقامت فوق الکرامت ہے. کرامت کا اگر کسی سے ظہور نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر استقامت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا ایک خادم جو ہے 7 سال رہا, 7 سال ان کی خدمت میں رہا. 7 سال کے بعد وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت اب میں جا رہا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ 7 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا لیکن کوئی کرامت اور چمتکار میں نے یہاں پر نہیں دیکھا. بزرگوں کے پاس تو کرامت اور چمتکار ہوتا ہے, آپ کے پاس تو کوئی کرامت اور چمتکار میں نے دیکھا ہی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے رہنا مناسب نہیں ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میرے وہاں کوئی کرامت اور کوئی چمتکار تم نے نہیں دیکھا, لیکن کیا یہ بھی دیکھا کہ 7 سال میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا ہو؟ یہ بھی دیکھا؟ تو فرمایا کہ نہیں, 7 سال میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنا کوئی چھوٹا بڑا کام سنت کے خلاف کیا ہو. تو کہا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 7 سال تک سنت کے خلاف آپ نے میرا کوئی کام نہیں دیکھا, اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے. اسے کو استقامت کہتے ہیں, الاستقامت فوق الکرامت. تو حضرت جبرائیل امین یہی فرماتے ہیں. باری تعالیٰ نے فرمایا, جبرائیل امین کے فرمانے کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے. جنت اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی کے واسطے جو نعمتیں رکھی ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے پل صراط کے اوپر سے گزرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. جنت اس پیال سے بھی زیادہ, اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے, اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے پل صراط کے اوپر سے گزرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. چنانچہ پل صراط کے بارے میں آئے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. لیکن مومنین کے واسطے ایمان کا نور ہوگا جس کی وجہ سے وہ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نور ہوگا ایمان کا نور مومنین کے پاس کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے, اس نور کی روشنی میں اور رہنمائی میں وہ پل صراط کو جو ہے پار کر لیں گے. فساق اور فجار اور کفار جو ہے مومنین کو دیکھ کر کہ روشنی میں پل صراط کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں, وہ بھی ان کے پیچھے پل صراط کے اوپر چلنا شروع کریں گے. مومنین تو اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے, پیچھے اندھیرا ہو جائے گا. یہ فساق اور فجار اور کفار کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم, ایمان کا نور پل صراط کے اوپر ان کو گزار دے گا. تو میں نے یہی کہا تھا کہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من احب صاحب بدعۃ احبط اللہ عملہ. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو کوئی آدمی محبت کرتا ہے اور غیروں کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو حبط اور عکارت و بیکار کر دیتے ہیں. وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ, اور اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے دودھ کو نکال دیتے ہیں. اس پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمان کا نور تو پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگا, لیکن آدمی ایمان والا اللہ کے رسول کا بتلایا ہوا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور غیروں کے طریقے کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. عید و ازمن و جملہ جہاں امین بات واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الابرار. اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اے مولا جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا حقیقت میں وہ کام ہم نے نہیں کیے, اور جن کاموں سے تو نے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے ہم نہیں بچے. اے مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے, اس جرم عظیم کو معاف فرما دے, اور تیرے عوامر کو بجا لانے کی اور نواحی سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. اے مولا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کوئی کام اے اللہ کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں 100% اور مکمل طور پر اخلاص پایا جا رہا ہو. یا اللہ ریاکاری اور سما اور شہرت طلبی کے واسطے یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. اے مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے, اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اخلاص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما, اخلاص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. امت مسلمہ پر رحم فرما دے, امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے, امت مسلمہ کے گناہوں سے تجاوز اور درد گدر فرما, امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے, ایک اور نیک بنا دے. اتفاق و اتحاد پیدا فرما, اتفاق و اتحاد پیدا فرما. تفرقہ سے افراتفری سے اور انتشار سے امت محمدیہ کی پوری حفاظت فرما. ہمارے عقائد کو درست فرما دے, ہمارے عبادات کو درست فرما دے, ہمارے معاملات کو درست فرما دے, ہماری معاشرت کو درست فرما دے, ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو رسم و رواج, جو بدعات, جو خرافات گھس گئی ہے ان رسم و رواج کو, بدعات کو, خرافات کو ختم فرما دے. اللہ کے رسول کے طریقے ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں زندہ پیدا فرما, زندہ فرما دے. اللہ کے رسول جو طریقے لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں بھی اور ہمارے معاشروں میں بھی اور ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے. اے مولا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے رمضان رمضان کے روزے کو قبول فرما, تلاوت کو قبول فرما, اللہ ذکر کو قبول فرما, تسبیح کو قبول فرما, قرآن اور حدیث سننا سنانا قبول فرما, اخلاص عطا فرما, ریاکاری سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اے مولا رمضان کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے جتنی بھی خیر تجھ سے مانگی ہے وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما, اور رمضان کی مناسبت سے جن شرور و فتن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے ان شرور و فتن سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے مولا ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما, ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما, ہم سب کی پریشانیاں دور فرما, ہم سب کی پریشانیاں دور فرما, ہموم اور غموم اور ہموم غموم پیدا کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں, غم پیدا کرنے والے, ٹینشن پیدا کرنے والے, فکر پیدا کرنے والے جتنے اسباب ہیں ان سارے اسباب سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما, سکون عطا فرما, اطمینان عطا فرما, چین عطا فرما. سکون اطمینان و چین پیدا کرنے والے اسباب اختیار کرنے کی یہ مسبب الاسباب تو ہمیں توفیق و رحمت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.